وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ ذی‌الحج کے شروع عشرے کے اندر عبادات انجام دے رہے ہیں. عبادات کا یہ سلسلہ چلتے چلتے عید تک مختلف انداز کے عبادات کے انجام دہی کے ذریعے مکمل ہوتا ہے. یہ سلسلہ اللہ پاک نے رمضان المبارک سے جو شروع فرمایا کہ رمضان کا مہینہ روزوں کی فرضیت کے لیے مخصوص فرمایا، اور اس مہینے کو اللہ پاک نے تمام مہینوں کا سردار بنایا، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے طرح طرح سے بندوں کو نوازنے کے معاملات فرمائے، اور اس کے بعد شوال سے اللہ پاک نے ذی‌الحج کا آغاز فرما دیا، اشہر حج کا آغاز فرما دیا کہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں ہوتے ہوتے ذی‌الحج کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی‌الحج کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے قدر و منزلت والے ہیں. فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو بھی عبادت انجام دی جائے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے اندر انجام دی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. کوئی بھی عمل ہو، بھلے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہو، واجب کا درجہ رکھتا ہو، سنت ہو یا مستحب ہو، بڑی نیکی ہو یا چھوٹی نیکی، ہر ہر نیکی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کبریائی کے دن ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل، تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قدر و منزلت رکھنے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے شروع کے ایام میں کسی بھی دن روزہ رکھا جائے تو اللہ پاک نے اس دن کے روزے کی فضیلت اتنی زیادہ کر دی کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر فرما دیا، اور ذی‌الحج کے شروع کی 10 راتوں میں ہر رات کی فضیلت اللہ پاک نے اتنی بڑھائی کہ ایک رات کی عبادت کو شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دیا. دن بھی اس کے مبارک ہیں، راتیں بھی اس کی مبارک ہیں. ان مبارک ایام میں اللہ پاک نے مختلف عبادات رکھی، من جملہ ان میں سے 2 عبادات ایسی اہم ترین ہیں کہ جو صرف اور صرف اسی موسم میں انجام دی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ سال کے دوسرے ایام میں اگر اس عبادت کو انجام دیا جائے تو وہ عبادت اس شکل میں نہیں ہوگی. پہلی عبادت تو ہے حج، کہ جو ذی‌الحج کی 9 تاریخ کو جس کا رکن اعظم وقوف عرفہ کی شکل میں انجام دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے تاریخ مخصوص فرما دی کہ ان مخصوص تاریخوں میں مخصوص خطے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت انجام دینا اتنا بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. سال کے دوسرے ایام میں اگر انسان انہی مبارک خطوں پر پہنچ کر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن بھی اگر وہ عبادت انجام دیتا رہے، عرفات میں جا کے وقوف کر لے، 10 دن کیا، پورے مہینے اگر وہاں وقوف کرے، وہاں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے گڑگڑائے، دعائیں مانگے، مینا چلے جائے، مزدلفہ چلے جائے، پورا سال وہاں عبادت کرتا رہے تو وہ حج کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے وہ مخصوص تاریخ کے ساتھ مخصوص ایام میں، تو اس خاص دن میں اگر بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ عبادت کہلاتی ہے، اور اس کے آگے اور پیچھے کے ایام میں اگر وہی عبادت انجام دی جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ پاک نے پورے عالم اسلام کے اندر 10 تاریخ کو بالخصوص اور 11 اور 12 اس کے ساتھ ساتھ ان 3 دنوں کو اللہ پاک نے قربانی کے لیے مخصوص فرمایا، کہ دنیا بھر کے اندر کہیں بھی بسنے والے مسلمان جو مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، اللہ پاک نے ان کو حیثیت بھی مالدار بنایا، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر قربانی کی عبادت کو واجب قرار دیا۔ تو یہ عبادت بھی ایسی ہے جو صرف انہی ایام میں انجام دی جا سکتی ہے، کہ قربانی کے اندر جانور کا خون بہانا یہ اصل عبادت ہے، کہ جب اس کو ذبح کر دیا گیا، خون بہا دیا گیا، قربانی ادا ہو گئی۔ اب انسان کی مرضی ہے تو چاہے اس جانور کے گوشت کو خود استعمال کرے، چاہے تو رشتہ داروں کو دے دے، چاہے تو پورا کا پورا صدقہ خیرات کر دے۔ اس گوشت کا استعمال کرنا اصل مقصود نہیں، اصل جو مقصود تھا وہ اس جانور کا خون بہانا تھا، کہ اس کو اللہ کی راہ میں اس کا نذرانہ پیش کر کے قربانی پیش کر دینا، یہی اصل عبادت ہے۔ تو یہ عبادت بھی ایسی ہے کہ اگر ان 3 دنوں کے علاوہ باقی ایام میں انسان قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی اللہ پاک نے یہی خاص 3 دن رکھ دیے کہ ان 3 دنوں کے اندر اگر تم قربانی کرو گے تو تمہارا قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور قربانی کرنے والے کو اللہ پاک اس قدر اجر و ثواب سے مالا مال فرماتے ہیں کہ ایک ایک روئیں کے بدلے، ایک ایک بال کے بدلے اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور کو لایا جائے گا، اس کے کھر سمیت، اس کے بال سمیت، اس کی کھال سمیت، اس کو وزن کے اندر تولا جائے گا، اور بندے نے اپنی زندگی میں جتنی قربانیاں کی ہوں گی یہ ساری قربانیاں وہاں اس کے میزان عمل کو جھکانے کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ نیکی سال میں ایک مرتبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک عبادت ایسی رکھی جو بالعموم ہے کہ امیروں پر بھی ہے، غریبوں پر بھی ہے، مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے، اور وہ ہے تکبیر تشریق کا کہنا، کہ 9 تاریخ کی صبح فجر سے لے کر 13 تاریخ کے اثر تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی متصلن فوراً مرد حضرات بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے اللہ پاک کی کبریائی اس انداز میں بیان کریں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی کا نعرہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ان دنوں کے اندر بالخصوص ذی الحج کی شروع کی جو 10 دن ہیں ان میں تو اللہ پاک کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک کی تحلیل بیان کی جائے لا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے سبحان اللہ، اللہ کی تحمید بیان کی جائے الحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تیسرے کلمے کے اندر یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا بکثرت ورد رکھا جائے، اس کے علاوہ نفلی عبادات، اس میں صدقات، خیرات، تلاوت کلام پاک، نفلی نماز، ذکر و اذکار، عبادات کی ایسی کثرت رکھی جائے کہ ان دنوں کے اندر جو بھی عبادت کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت ہوگی، پسندیدہ عبادت ہوگی۔ تو ان دنوں کو اللہ پاک نے قدر و منزلت اور وہ شرف بخشا کہ حجاج حج کے لیے بیت اللہ شریف میں جمع ہو رہے ہیں، اور مسلمانان عالم قربان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کی تیاری میں قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں، صحت مند، قیمتی، کوئی متوسط، کوئی درمیانے درجے کا، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے۔ اس قربانی کے پیچھے بھی اللہ پاک نے وہ عظیم الشان قربانی رکھی ہے کہ جس میں ایک باپ نے اپنے لخت جگر کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، جس میں اللہ پاک نے ان کی قربانی کو قبول و منظور فرما کر جنت میں تیار ایک دنبا اتارا اور فرمایا کہ آپ نے تو اپنا آخری کام تک کر دکھایا کہ چھری اپنے بیٹے لخت جگر کے گلے پر چلا دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں جو ذبح کرنے والے تھے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں جو ذبح ہو رہے تھے، گردن اپنی پیش کر دی۔ باپ نے بھی اپنا کام پورا کر دکھایا کہ چھری گردن پر چلا دی، اور بیٹے نے بھی اپنا کام پورا کر دکھایا کہ اپنی گردن سر تسلیم خم کر کے پیش کر دی۔ چھری چلنی تھی کہ اللہ پاک نے جنت میں تیار دمبا اتارا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، اب رہتی دنیا تک آپ کی یہ عبادت اور یہ آپ کی قربانی، اس کو ہم ایسا یادگار بنائیں گے، سدا بہار بنائیں گے کہ آخری امت کے اندر ہم اس کو عبادت قرار دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے ایسے بھرپور طریقے سے مخلصانہ انداز میں اللہ پاک کی ایک ایک بات کو مانا کہ اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں ان کی وفاداری کا اس انداز سے ان کو داد دی. فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم تو وہ ہے کہ جس نے وفاداری کا ثبوت دیا ہر موقع پر, ہر میدان میں, ہر موڑ پر. جس چیز کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے, تو اس اونچی ہستی کے جو جذبے تھے, جو خلوص تھا, جو اپنے لخت جگر, نور نظر اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اس کی گردن پر چھری چلائی, تو اسی کی یادگار اللہ پاک نے اس آخری امت میں برقرار رکھی. کہ اس امت کے لیے انہی ایام میں, ایام نحر میں فرمایا کہ عید کے تین دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو یہی ہے کہ قربانی کا جانور اس کی راہ میں قربان کیا جائے. عمل تو انسان کرتا ہی کرتا ہے, لیکن صرف نیت کی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. نیت درست ہوگی تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بھاری بھرکم بن جاتا ہے. خدا نہ خواستہ نیت میں فساد آ گیا, دکھلاوا آ گیا, ریاکاری آ گئی, اپنی بڑائی جتانا آ گیا, تو بڑے سے بڑا عمل بھی کھوکھلا اور بھوسا بن جاتا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اللہ کے بندوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس انداز سے خالصتاً انجام دیا کریں کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات, سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت اچھی تو عمل اچھا, نیت خراب تو عمل خراب, نیت میں فتور تو عمل میں بھی فتور آ جاتا ہے. وانما لامرئ ما نوى, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کا اس نے ارادہ کیا. جو اس نے نیت کی اسی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. نیت میں کھوٹ ہوگا عمل کھوٹا ہو جائے گا, نیت میں فتور ہوگا عمل فتور والا ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے بڑے سے بڑے عمل بھی انسان انجام دے اور روزمرہ کی عبادت انجام دے. ہر موقع پر اپنی نیت کو لگام دینے کی ضرورت ہے, نیت کو بھٹکنے سے بچانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً انسان زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کتنے کام انجام دیتا ہے, اور ہر کام کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی نیت کار فرما ہوا کرتی ہے. کبھی وہ کوئی کام دنیاوی غرض کے لیے کرتا ہے, تو کبھی وہ کوئی کام دینی غرض کے لیے کرتا ہے, کبھی کوئی کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے, تو کبھی کوئی کام وہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. تو یہی وہ ارادہ ہے, وہی وہ انسان کی نیت ہے کہ جس جذبے کے ساتھ وہ کسی بھی کام کو انجام دے رہا ہے, اگر اس کام کے پیچھے اس کے جذبے, اس کے ارادے, اس کی نیت اور اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے, تو یہی کام اس کا عبادت بن جاتا ہے. اور اگر بڑے سے بڑا کام کر رہا ہے لیکن اس میں اللہ کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کا ارادہ ہے اور مخلوق کو دکھانے کا ارادہ ہے, تو وہی کام اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا, انما الاعمال بالنیات, کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے. وانما لامرئ ما نوى, انسان کو اچھائی یا برائی جس شکل میں بھی اس کو جو صلہ مل رہا ہے وہ اس کی نیت کا نتیجہ ہے. جیسی نیت کرے گا ویسا ہی نتیجہ پائے گا. اس نیت کی درستگی کے لیے ہمارے اکابرین نے اور اسلاف نے باقاعدہ مدتوں صرف کی ہیں, زمانے خرچ کیے ہیں, اپنی اصلاح کرائی ہے, مختلف انداز سے اپنے اندر سدھار پیدا کیے ہیں کہ نیت ایسی ہو جائے کہ ہر کام ہر عمل وہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہو جائے. حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی صحبت کے اندر 8 سال کا عرصہ گزارا کہ میری نیت ایسی ہو جائے کہ ہر کام میرا اللہ کی مرضی ہی کے لیے ہونے والا ہو. تو یقیناً نیکیوں کے مختلف موسم آتے ہیں, عبادات کے مختلف انداز آتے ہیں. ان انداز کے اندر اگر انسان اپنی نیت اچھی رکھے, جیسے رمضان شریف کے اندر تلاوت کلام پاک کثرت سے ہوتی ہے, ذکر و اذکار کثرت سے ہوتے ہیں, روزے کی عبادت ہے, تراویح کی عبادت ہے, زکات کی ادائیگی کی عبادت ہے, نفلی صدقات خیرات ہیں, بے شمار عبادات انسان اس موسم میں کرتا ہے, تو ہر عمل کے اندر اس کی نیت یہی ہو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا
مولا مجھ سے راضی ہو جائے, اس کی رضا مندی کے لیے کوئی عمل کیا جائے, اور اس موسم میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریائی کے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کے نعرے انسان کی زبان پر بلند ہوں, کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت, جب میرے اللہ کو ان دنوں کی عبادت پسند ہے تو کیوں نہ میں کوئی ایسی عبادت کر لوں کہ جس عبادت کی وجہ سے میں بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں. اسی تقدوں میں اپنی عبادت اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے, عز و نیاز کا پیکر بن کر اللہ کے سامنے, بندگی کا مظہر بن کر اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا رہے. اسی میں پھر قربانی کی عبادت بھی ہے کہ اپنی گنجائش کے لحاظ سے, اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی یہی نیت ہو کہ میرا مالک مجھ سے اس قربانی کے بدلے راضی ہو جائے. اصل تو یہ تھا کہ ہم بھی اپنی اولاد کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے, لیکن قربان جاؤں اللہ کی مہربانیوں کے, کرم نوازیوں کے, کہ اللہ پاک نے اولاد کے بجائے جانور ہمیں دے دیے کہ ان کو تم قربان کرو, تو یہ قربان کرنا بھی ایسا ہی ہے گویا کہ تم نے اپنی سگی اولاد کو ہماری راہ میں قربان کر دیا. تو اس نظریے کے ساتھ اگر ایک انسان اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے عبادت انجام دے گا تو وہ پھر عبادت جس شکل میں بھی ہو نیت کی بقدر اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اس کو ملے گا. بزرگان دین ہمیشہ نیکی کے موقع پر, عبادت کے موقع پر, زندگی میں لمحات گزارنے کے موقع پر ہمیشہ اپنی بھی اور دوسروں کی بھی توجہ دلایا کرتے تھے کہ ہر کام میں نیک نیت ہی ملحوظ ہو. ایک صاحب نے مکان تیار کیا, نیا مکان بنانے کے بعد اپنے بزرگ کو دعوت دی نئے مکان کے اندر دعائیں برکت کے لیے اور ان کے مبارک قدم رنجا کرانے کے لیے. تو بزرگ تشریف لائے, خیر و برکت کی دعائیں دی, اور اس کے بعد گھر کے اندر دیکھا کہ ایک روشن دان کھلا ہوا تھا کھڑکی نما. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ روشن دان تم نے کیوں کھولا ہے کمرے کے اندر؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس لیے کہ تاکہ روشنی بھی آئے اور ہوا کا بھی انتظام رہے, ہوا بھی آتی رہے, حبس نہ ہو, روشنی بھی آتی رہے, اندھیرا نہ رہے. فرمایا کہ اگر تم اسی روشن دان کو اسی انداز سے بناؤ لیکن نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے تاکہ میں بر وقت نماز کے لیے پہنچ سکوں, تو اندھیرا تو پھر بھی ختم ہوگا, روشنی آئے گی, حبس تو پھر بھی ختم ہوگا, ہوا آئے گی, مقصد تو تمہارا تب بھی حاصل ہوگا, لیکن نیت تمہاری یہ ہو کہ اللہ کی کبریائی کی صدائیں جب مؤذن بلند کرتا ہے تو مجھے اذان کی آواز بر وقت آ جائے, تو اس نیت کی وجہ سے تمہارا یہ اپنے گھر کے اندر روشن دان بنا بھی عبادت بن جائے گا. کام تو وہی ہے, مقصد بھی حاصل ہوگا, مطلب بھی انسان کا پورا ہوگا, لیکن نیت کے اندر بزرگان دین ہر ہر عمل کے اندر اپنی نیت کو ایسا درست فرمایا کرتے تھے اور ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اگر یہ نیت کر لی جائے کہ اس روشن دان سے اللہ کی کبریائی اذان کی اور مؤذن کی منادی کی آواز آئے گی اور میں وقت سے نماز کے لیے پہنچوں گا, تو مقصد پھر بھی حاصل ہوگا لیکن یہی روشن دان عبادت بن جائے گا. بہت سے کام انسان دنیا میں ایسے کرتا ہے کہ مظاہر وہ دنیا بھی لگتے ہیں لیکن نیت اچھی ہو تو وہی دین بن جاتا ہے. رات سوتے وقت انسان لباس پوشاک تبدیل کرتا ہے, معمول ہے ہم میں سے اکثر کا کہ وہ صاف ستھرے لباس کو اتار کر سونے کا لباس الگ سے پہن لیا کرتا ہے. یہی لباس کا بدلنا صرف اس نیت سے ہو کہ چلو صاف کپڑے صبح دوبارہ استعمال کیے جائیں گے نماز کے وقت میں, اور عام استعمال کے کپڑے وہ سوتے وقت استعمال کر لیے جائیں تو اس کپڑے کے تبدیلی کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں. لیکن اگر اسی عمل کے بعد انسان نے یہ نیت کر لی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مزاج تھا کہ آپ آرام کرتے وقت اپنا تہبند وغیرہ تبدیل فرمایا کرتے تھے, آپ کے آرام کرنے کے کپڑے الگ ہوتے تھے اور دن کے اندر استعمال کے کپڑے الگ ہوتے تھے, آپ کا اکثر ایک خاتون کی طرف گزر ہوتا تھا تو دوپہر کے وقت آپ تیلو نے فرماتے تو انہوں نے باقاعدہ آپ کے لیے اپنے گھر کے اندر بستر کا انتظام کیا ہوا تھا اور وہیں آپ کے لیے تہبند کا بھی انتظام تھا. جب آپ کبھی اس محلے میں جاتے, اس علاقے میں جاتے اور دوپہر کا وقت ہوتا, قیلولے کا وقت آ جاتا, آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے, وہاں آپ کے لیے بستر تیار ہوتا اور آپ کے لیے لباس تیار ہوتا. جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس خاتون صحابیہ نے اس پورے کے پورے اثاثے کو اپنے پاس برکت کے لیے محفوظ کر لیا کہ یہ وہ لباس ہے جو آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے, یہ آپ کا بستر ہے, یہ آپ کی چرپائی ہے جس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تو اگر ایک انسان رات کو لباس تبدیل کرتے وقت صرف یہ نیت کر لے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو آرام فرماتے وقت کپڑے تبدیل کیا کرتے تھے, تو چلو میں بھی اپنے آقا کی نقالی میں کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤں, تو کام تو وہی اس کی اپنی عادت والا تھا, لیکن یہی عادت عبادت بن جاتی جاتی تو نیت اچھی ہو جانے سے ایک عام سا کام بھی عبادت بن جاتا ہے, دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ رات دن اپنی اولاد کو پیار و محبت سے گود میں اٹھاتے ہیں, کبھی چمکارتے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں. معصوم بچے ہیں, کبھی ان کے گال پہ پیار کر دیا, کبھی پیشانی پہ پیار کر دیا, کبھی ہاتھ پہ پیار کر دیا. اور جب عمر زیادہ ہو گئی, اولاد کی اولاد ہو گئی, تو اپنے پوتے نواسے اور پوتیاں اور نواسیاں, ان کو انسان گود میں اٹھاتا ہے, کھلاتا ہے, چومتا ہے, پیار کرتا ہے. یہ محبت کے جذبات ہیں جو فطری طور پر اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں. تو یہی عمل ایک انسان اپنی فطری محبت کی وجہ سے کر رہا ہو تو یہ دنیاوی کام ہے, اس کے اوپر کوئی خاص اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا. لیکن اگر اسی کام کو اس نیت سے کر لے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے, اپنے نواسوں کو والیانہ انداز سے اپنے ساتھ کھلاتے تھے, گود میں اٹھاتے تھے, ان کو پیار فرمایا کرتے تھے. یزید کے سامنے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے تشت کے اندر رکھ کر پیش کیا گیا, تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. بڑے متکبرانہ انداز سے وہ چھڑی آپ کے مبارک ہونٹوں پر مار رہا تھا اور شیر پڑ رہا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے سرکش, ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ کر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. ایک صحابی موجود تھے, فرمایا کہ اپنی اس چھڑی کو روک لے, اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان مبارک ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چھوٹے معصوم بچے تھے, میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونٹوں کو چوما ہے. ان مبارک ہونٹوں پر تو چھڑی مارتا ہے. تو بچے کو پیار کرنا, محبت سے گود میں اٹھانا, آپ تو سجدے میں جاتے تو یہ نواسے کھیلتے کھیلتے آپ پر سوار ہو جاتے, کبھی آپ ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے. بچے کھیلتے کھیلتے اماما جو آپ کی گھر کی ایک خوبصورت بچی تھی, جب آپ پر سوار ہو جاتی تو آپ اپنا سجدہ طویل فرما دیتے. تو یہی عمل گھر میں روز مرہ, کبھی انسان اپنی اولاد سے, کبھی بھانجے بھانجیاں, بھتیجے بھتیجیاں, گھر کے بچوں سے انسان کھیل کرتا ہے. یہی کھیل کود بچوں کے ساتھ اس نیت سے ہو کہ میرے آقا نے بھی بچوں کے ساتھ اسی طرح کھیل کود کیا ہے. اور فرمایا کہ بچے کو جب باپ یا ماں پیار کرتی ہے اور اس بچے کے بدن سے جو مہک آتی ہے, فرمایا کہ یہ مہک جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے. اگر انسان اپنی اولاد سے, اپنی اولاد کی اولاد سے, اپنے چھوٹے معصوم بچوں سے محبت کر رہا ہے, ان کو پیار کر رہا ہے, لیکن نیت یہ ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے کہ آپ چھوٹوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے, اس نیت کے ساتھ اب اگر چھوٹے بچے کو پیار بھی کر رہا ہے تو وہ بھی سنت عمل ہو جانے کی وجہ سے اپنے اندر اجر و ثواب لے آتا ہے. تو بے شمار کام دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر نظر ہمیشہ اپنے آقا کے اوپر ہو اور پھر نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمیٹنے پر ہو, تو انسان قدم قدم پر دنیا کے کاموں کو بھی اپنے لیے عبادت بنا لیتا ہے. ورنہ تو شیطان تو دھوکے میں ایسا ڈالنے والا ہے کہ وہ عبادت کے اندر بھی رکھنے ڈال کر نیت کے اندر فتور پیدا کر کے, نیت میں کھوٹ پیدا کر کے, چاہتا یہ ہے کہ اس کی عبادت کو بھی ضائع کرا دے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو توفیق ملی, تہجد کی نماز تو پڑھ لی, تنہائی کا عالم تھا, کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا تھا, لیکن دل کے اندر شیطان گدگدی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ لوگوں کے سامنے آ جائے. پھر انسان بعض دفعہ محفل میں, مجلس میں, دوستوں میں, احباب میں بتاتا ہے کہ صبح جب میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا تو اس طرح سے ہوا. تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر سے نفس اور شیطان چاہتے ہی ہیں کہ وہ تنہائی کے اندر جو عمل کیا تھا یکسوئی کے ساتھ اللہ کی محبت میں, اب اس کو لوگوں کے سامنے دکھلاوے کے انداز میں پیش کر کے اس عمل کو غارت کر دیا جائے. تو پھر انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شیطانی حملہ ہے, حالانکہ کوئی خاص بات بتانا مقصود نہیں ہوتی. یا اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان بتاتا ہے کہ میں جو جب پانچویں حج پر گیا تھا تو یہ چیز لایا تھا, میں نے جب ساتواں حج تھا تو اس طرح سے ہوا. تو بعض دفعہ مقصود اس ادب کو بتانا نہیں ہوتا, مقصود سامنے والے پر اپنا اس بات کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے حج کر دیے. تو بسا اوقات شیطانی حملہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ کی ہوئی محنت کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے شیطان ایسے انداز سے آ کر انسان کو ورغلاتا ہے اور ایسے انداز سے اس کی زبان سے تذکرہ کراتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی عبادت کا چرچا لوگوں کے سامنے کر کے داد وصول کرنا چاہتا ہے، اپنی بڑائی، اپنا عبادت گزار ہونا ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری عبادت ضائع ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک انسان بیت اللہ شریف سے چمٹ کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ ساری کی ساری دعا بیکار چلی جاتی ہے، رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی، فرمایا کہ وہ آتا ہے ایک دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے، مثلا خراسان کا رہنے والا ہے، اور وہ خراسان سے سفر کر کے آیا بیت اللہ شریف کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، وہاں کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہے، اور اب اس کو موقع مل گیا کہ وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کے دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ مجھے کوئی خراسان کا باشندہ دیکھ لیتا یا اہل خراسان مجھے اس حال میں دیکھ لیتے کہ اس وقت میں بیت اللہ شریف سے لپٹا ہوا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کا یہ تصور اور یہ ارادہ اور یہ نیت کہ کاش کہ مجھے خراسان والے اس حالت میں دیکھ لیتے کہ میں بیت اللہ کے خلاف سے لپٹا ہوا عبادت انجام دے رہا ہوں، فرمایا کہ اس کی خاص اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ لپٹنے اور چپٹنے تک کو بھی بیکار کر دیتا ہے، کہ اس وقت بھی اس کی نظر اللہ سے ہٹ کر اہل خراسان کی طرف چلی گئی کہ وہ لوگ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ وہ مجھے عبادت گزار سمجھتے، اونچے درجے کا سمجھتے، مرتبہ اور مقام والا سمجھتے۔ اس موقع پر بھی شیطان آ کر بسا اوقات نیت کے اندر کھوٹ اور فتور پیدا کر کے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس لحاظ سے شیطانی حملے ہوتے ہیں، دکھاوے کے اندر مبتلا کر کے، انسان کی نیت کے اندر کھوٹ پیدا کر کے، کیے ہوئے ساری محنت پر اس کو جتانے کے انداز سے بس دفعہ انسان کی ساری محنت کے اوپر شیطان اور نفس پانی پھروا دیتے ہیں۔ حرمین شریفین کے اندر یہ مناظر بہت دیکھنے میں آتے ہیں، بسا اوقات جب گروپ کی شکل میں انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو سارے ساتھی ایک کمرے کے اندر جب مقیم ہوتے ہیں تو آنے کے بعد بعض ساتھی جن کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کبھی انہوں نے یہ بات سنی نہیں ہوتی، ان کے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی ہوتی کہ عبادت کا جتانا بھی بسا اوقات عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، تو آ کر پھر تبصرے ہوتے ہیں، آج تو میں نے اتنے تواف کر لیے، آج تو میں نے اتنی عبادت کر لی، آج میں نے یہ کر لیا، آج میں نے وہ کر لیا۔ حالانکہ بندوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے سوائے اس کے کہ داد ملے، واہ واہ ہو گیا تو ہے اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت بھی تنہا کر رہا ہے، اکیلا کر رہا ہے، لیکن پھر بعد میں تذکرہ کر رہا ہے آج میں نے 21 طواف کر لیے، فلانی رات میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے، آج میں نے یہ کر لیا، آج میں نے وہ کر لیا۔ اپنی عبادت کا تذکرہ جو عبادت کرنی چاہیے تھی خالصتاً اللہ کے لیے، اگر زیادہ عبادت کی توفیق ملی تو اللہ پاک نہیں عطا فرمائی تو بہتر تو یہ تھا کہ اس کو چھپا کے رکھتا، جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، اپنے عیوب کو چھپاتا ہے تو برائیاں بھی چھپاتا ہے، تو انسان کو چاہیے اپنی نیکیوں کو بھی چھپا کے رکھے کہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات انسان تذکرے کر کے، چرچے کر کے اپنی بڑائی دوسروں پہ جتا کر بتانا چاہتا ہے کہ تم تو نکمے ہو، تو ایسا نکمہ پھر بھی کارآمد ہوتا ہے کہ جو کم عبادت کرے جتائے نہیں، اس کی عبادت پھر بھی محفوظ ہے بنسبت اس کے جس نے زیادہ عبادت کر کے دوسروں کو جتایا کہ تم تو آئے ہو محنت نہیں کرتے، پڑے سوتے رہتے ہو، میں نے تو آج اتنے تواف کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، آج میں نے ایسا کیا، آج میں نے ویسا کیا۔ گئے تھے حج کے لیے دو افراد، گروپ تھا پورا، پرانے زمانے کی بات ہے، تو ان میں سے فجر کے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے ایک صاحب کی جماعت کے اندر کچھ تاخیر ہو گئی، مسبوق بننے اگلے نے ایسا شرمندہ کیا، ایسا ذلیل کیا کہ یہاں سونے کے لیے آئے ہو، اس طرح آئے ہو، اس طرح بس یہ باتیں سنا دی۔ اگلے دن دیکھا تو خود بھی کھڑے ہوئے ہیں، نماز نکلی ہوئی ہے خود کی بھی اور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلے دن اس کی نماز کے اندر رکعت نکل گئی تھی، اس نے کہا کہ دیکھ لیا انجام دوسروں کو ٹوکنے کا کہ انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں، جب تک کہ من جانب اللہ توفیق نہیں ملتی، اگر تو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے عبادات کی کثرت کی تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ توفیق سلب ہو رہی ہے تو یہ بھی محرومی کی بات ہے۔ تو ہر طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بزرگان دین نے تو عرصے بتا دیے نیت کو درست کرنے کے لیے، اور جہاں توجہ نہ ہو، نیت کو درست کرنے کی فکر نہ ہو، تو تو بڑے بڑے کام بھی، بڑے بڑے قیمتی اثاثے بھی، بڑے بڑے مالی عبادات بھی انسان منٹوں میں رائجہ کر دیتا ہے، جتا کر، بتا کر، اور دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی اور اپنی مالداری اور اس قسم کے انداز اختیار کر کے کہ ہم تو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، اس انداز سے بسا اوقات انسان اپنی کی ہوئی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو دونوں طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو جو بھی عبادت انجام دی جائے، خاص کر وہ عبادت جو دیکھنے میں کھلا کھلا دکھائی دیتی ہے، جیسے قربانی کی عبادت ہے، اور ظاہری لحاظ سے کھلا کھلا صدقہ خیرات کرنے کی عبادت ہے، زکات کی ادائیگی کی عبادت ہے، تلاوت کلام پاک کی عبادت ہے، نفلی عبادات ہیں، جو عبادات دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ تو اس قسم کی عبادات کو انجام دیتے وقت ہمیشہ نیت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ آپ ہی کے لیے کام انجام دے رہا ہوں، اور دوسری طرف دکھاوا نہ تو مقصود ہو نہ ہی اپنی عبادت کی کثرت اور اپنی عبادت کا اچھا ہونا اس کا اظہار مقصود ہو۔ جو عبادت ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دی، ورنہ مجھ میں تو کہاں اتنی ہمت تھی کہ میں یہ عبادت انجام دے پاتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی اچھی ہوا کرتی ہے، کیونکہ نیت کے وقت بسا اوقات انسان نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں فلانا نیک کام کروں گا، اس نیت کے وقت چونکہ فتور نہیں ہوتا، کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، خاموشی سے دل کے اندر ایک نیک کام کا ارادہ کر لیا، تو یہ نیت پھر بھی خالص ہے، اور نیت کرتے ہی اس کا ایک اجر تو فوراً لکھ دیا جاتا ہے، ایک نیکی تو فوراً لکھ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے صدق دل سے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ آنے والے سال ضرور بھی ضرور حج کروں گا، تو ارادہ خالصتاً تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کر لیا ارادہ، تو اس ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ پاک اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ آئے گا عمل کا، اب یہ امتحان کا مرحلہ ہے کہ جب عملی شکل کے اندر اس کو انجام دے رہا ہے، اس وقت پھر حملے ہوں گے ریاکاری کے، دکھلاوے کے، اور اس عبادت کو خالص اللہ تعالی ہی کے لیے انجام دے رہا ہے یا اس کے اندر کوئی ملاوٹ بھی آ رہی ہے، لوگوں کو دکھانا بھی اس کے اندر مقصود ہو رہا ہے، تو یہ پھر امتحان ہے، آزمائش ہے۔ بسا اوقات وہ عمل نیت کی طرح بالکل کھڑا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، تو وہ بھی افضل ہوگا، اور بسا اوقات اس کے اندر کہیں کھوٹ آ جائے گا، کہیں میل آ جائے گا، کہیں ملاوٹ آ جائے گی، تو اس کے اندر پھر وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جو مخلص لوگوں کے عمل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دکھاوے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نیت کو لگام دینے کی ضرورت ہے کہ نیت کہیں بھٹک نہ جائے، بہک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کون سا عمل کس نیت سے کیا جا رہا ہے، کس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہے، اور کس عمل سے واہ واہ مقصود ہے، لوگوں کی داد مقصود ہے۔ بسا اوقات ایک ہی عمل ہے، ایک نیت سے وہ نیک بن جاتا ہے، ایک ہی عمل ہے وہ دوسری نیت سے بد بن جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، جب بھی سال شروع ہوتا، تعلیم کا آغاز ہوتا، ایک مثال پیش کرتے ساتھی کے زمانے کی کہ اگر مسجد کے دروازے کے باہر ایک انسان کھوٹا گاڑ دے اس نیت سے کہ چلو کوئی آئے گا اپنی سواری اس کھوٹے کے ساتھ باندھ کر تسلی سے نماز پڑھ لے گا، تو اس کو یہ سوئی ملے گی، تو یہی نماز یہ مسجد کے گیٹ کے باہر کھوٹا گاڑنا اجر و ثواب کا باعث ہو جائے گا۔ بیائی نہیں، وہی جگہ ہے، وہی مسجد ہے، وہی گیٹ ہے، ایک انسان اسی جگہ کھوٹا گاڑ رہا ہے اس نیت سے کہ رات کا اندھیرا ہوگا، جب کوئی نماز پڑھ کے نکلے گا، ٹھوکر کھا کے گرے گا، بڑا مزہ آئے گا، تماشا دیکھیں گے، تو وہی کھوٹا اس کے لیے گناہ کا سامان بن جائے گا۔ تو عمل بسا اوقات شکل میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے ایک کے لیے وہ عبادت اور دوسرے کے لیے وہ بال بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کے لیے، حضرت یحییٰ رحمہ اللہ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بدن میں بہت زیادہ گرمی تنگ کرتی، تو شاگرد کو ساتھ لیتے کنویں پر پہنچ جاتے، شاگرد کنویں سے ڈول کے ڈول بھر کے پانی نکالتا، اور حضرت ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا جو ان کا عقیدت بند بھی تھا، محبت بھی رکھتا تھا، بے تکلف بھی تھا، تو کبھی کبھی اس کا وہاں سے گزر ہوتا، گرمی کے موقع پر دیکھتا کہ حضرت ڈول کے ڈول اپنے سر پر ڈلوا رہے ہیں، شاگرد ہے خادم ساتھ میں کہ ڈول اڈیل رہا ہے، حضرت ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے خوب نہا رہے ہیں، پانی پہ پانی بہا رہے ہیں۔ تو آخر کار اس سے رہا نہ گیا، بے تکلف ہی تھی، تو ایک دن گزرتے گزرتے وہ کہنے لگا کہ ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا وضو میں یا غسل میں اسراف ہوتا ہے, اور خود خود ڈول بھر بھر کے اپنے پر بہا رہے ہیں, تو ہمیں تو کہو کہ اسراف اور خود کرے جاؤ. تو جب بھی وہ وہاں سے گزرنے لگے, جب دیکھے گرمی کے موقع پہ حضرت بیٹھے ہوئے پانی کے اندر غسل فرما رہے ہیں, ڈول کے ڈول نکالے جا رہے ہیں اور انڈیلے جا رہے ہیں, تو وہ یہ جملہ کہتا ہوا گزر جاتا. حضرت فرماتے کہ تمہارے لیے ناجائز, میرے لیے جائز. عمل پانی کا کثرت کے ساتھ غسل کے اندر استعمال کرنا, فرماتے تمہارے لیے ناجائز, میرے لیے جائز. چند دن تک تو وہ پڑوسی سنتے رہے, آخر ایک دن فرصت تھی, آ کر پاس بیٹھ گئے, کہا کہ حضرت جی یہ فلسفہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں تو بولو کہ پانی کثرت سے استعمال کرو, زیادہ پانی استعمال کرو تو اسراف ہو جاوے, اور خود ڈول کے ڈول بھر کے پانی بہاؤ اور بولو کہ ہمارے لیے جائز تمہارے لیے ناجائز, یہ فلسفہ ہمیں بھی سمجھاؤ. حضرت نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب تم نہاتے ہو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ یہی نیت ہوتی ہے کہ اگر ناپاک ہو جاتے ہیں تو پاک ہونے کی نیت ہوتی ہے, اور اگر ویسے ہی گرمی کے موسم میں ہو اور ویسے ہی تو پھر اپنے بدن کو صاف کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ میل کچیل دور ہو جائے, بدن صاف ہو جائے, نیا لباس پہن لے. تو فرمایا کہ عام غسل کی نیت کے وقت جو نیت کی غسل واجب ہو یا بدن کی صفائی والا غسل ہو, تو اس غسل کے اندر جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کرنا تو ہے جائز, اب اس سے زیادہ پانی استعمال کرنا وہ ہے اسراف. کہ جب غسل جنابت انسان پر واجب ہو گیا, غسل فرض ہو گیا, انسان جائے اپنے جسم پر تین مرتبہ پانی بہائے, کلی کرے, غرار کرے, ناک میں پانی ڈالے اور اس کے بعد پاک و صاف ہو جائے, تو بس اب مزید ڈول پہ ڈول بہائے گا یہ اسراف. یا میں کچھ انتول کرنے کے لیے گیا, صابن لگایا, نہایا دھویا, صاف ہو گیا, بدن پاک ہو گیا, اب مزید پانی بہائے گا تو یہ ہے اسراف, یعنی زیادتی, پانی کا ضائع کرنا. فرمایا کہ تم جس نیت سے غسل کرتے ہو تو تمہارا جب مقصد حاصل ہو گیا, اب اگر تم میری طرح ڈول پہ ڈول پانی بہاؤ تو تمہارے لیے اسراف ہوگا, اور میں جس نیت سے غسل کر رہا ہوں میری نہ تو ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت ہے, نہ ہی میل کچیل دور کرنے کی نیت ہے, مجھے تو گرمی نے ستایا ہے, ٹھنڈک کے حصول کے لیے پانی جسم پر بہا رہا ہوں, یہاں سے جب تک گرمی لگتی رہے گی ٹھنڈا پانی بہاتا رہوں گا, تو گرمی کے حصول کے لیے, گرمی سے ٹھنڈک کے حصول کے لیے پانی کا بہانا, اس میں پھر کوئی روک تھام نہیں, وہ 10 ڈول بہاؤں یا 15 ڈول بہاؤں. تو نیت نیت کے فرق سے عمل ایک ہی ہے, لیکن دونوں کے اندر فرق آ گیا کہ ایک کے اندر ضرورت تھی فرض ادا کرنے کی کہ ناپاک ہو گیا پاک ہونا ہے, جب پاک ہو گیا تو اب مزید پانی کا بہانا نہ جائے, جس طرح وضو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے اعضاء وضو دھوئے اور سنت کے انداز کو دکھایا اور بتایا اور فرمایا کہ یہی وہ طریقہ ہے جو میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تھا. جو اس میں کمی اور زیادتی کرے گا وہ تجاوز کرنے والا ہے. اب اگر ایک انسان پانچ مرتبہ اعضاء وضو دھونے بیٹھ جائے, سات مرتبہ دھونے بیٹھ جائے, تو یہ متفقہ طور پر پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ شخص تجاوز کرنے والا ہے, زیادتی کرنے والا ہے. کہ جب آپ نے تین مرتبہ دھو کے بتا دیا اور فرما دیا کہ یہی میرا طریقہ اور میرے اس سے پہلے انبیاء کا طریقہ, جو اس میں کمی اور زیادتی کرے گا وہ تجاوز کرنے والا. اب اگر ایک انسان پانچ دفعہ دھو رہا ہے, سات دفعہ دھو رہا ہے, تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی اس الفاظ کے مطابق وہ تجاوز کرنے والا ہی ہوگا. لیکن جہاں مقصد وضو نہ ہو, غسل جنابت نہ ہو, جہاں انسان ٹھنڈک کے حصول کے لیے پانی استعمال کر رہا ہو, تو جب تک کہ ٹھنڈک حاصل نہ ہو جائے تو پانی استعمال کرے گا تو اس کے اندر تجاوز نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے بسا اوقات ایک ہی عمل ہے, لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے ایک عبادت بن رہا ہے, دوسرا تجاوز ہو رہا ہے. ایک کھوٹا گاڑنا نیکی بن رہا ہے, دوسرا کھوٹا گاڑنا اذیت بن رہا ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات ایک عمل جب انسان کرنے چلتا ہے تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انسان اپنی نیت کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے تو اتنے ہی زیادہ اس کے اندر اجر و ثواب کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. عمل بظاہر ایک ہے, لیکن نیت کے اندر اچھائی سے اچھائی, اچھائی سے اچھائی انسان بڑھاتا چلا جائے گا, نیکی میں ترقی کرتا چلا جائے گا. اس کے لیے ایک مثال پیش فرمائیے کہ مثلاً نماز کے وقت آ گیا, مسجد جا کر عبادت انجام دینی ہے, تو ایک انسان نے نماز کے لیے جب چلنے کا ارادہ کیا تو نیت یہ کر لی کہ اللہ کے منادی نے پکارا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ کامیابی کی طرف, تو چلو اللہ کے منادی کی پکار کا جواب دینے کا وقت آ گیا, چل پڑا. تو یہ اللہ کی پکار کا جواب دینے والا بن گیا, نیکی حاصل کر رہا ہے. دوسری طرف سوچا کہ چلو اللہ کے پاکیزہ گھر میں جا رہا ہوں, اعتکاف کی نیت کروں گا, اعتکاف میں رہوں گا, تو یہ اعتکاف کی نیت لے کر آنے والا معتکف بن گیا. نیت لے کر آ رہا ہے کہ اللہ نے جو فریضہ میرے ذمہ عائد کیا اس فریضے کے انجام دینے کا وقت آ گیا, چلو عبادت انجام دے آؤں, تو یہ اللہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے چلنے والا بن گیا. اسی طرح نیت یہ کر لی کہ جا کر تنہائی میں یکسوئی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگاؤں گا اور اسے مناجات کروں گا, آہوزاری کروں گا, تو یہ ایک اور سونے پر سہاگا ہو گیا. نیت یہ کی کہ نماز با جماعت پڑھوں گا اہتمام کے ساتھ, اور وہاں جو واضح نصیحت ہوگا یا جمعہ ہے مثلا جو بھی خطبہ ہوگا بیان ہوگا اہتمام سے سنوں گا, اور قرآن و حدیث کے جو پیغام مجھے ملے گا اس پر عمل کروں گا. تو یہ اور زیادہ مزید ترقی کر گیا. وہاں اہل محلہ اپنے دوست احباب تعلق والے ملیں گے, ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی, حال احوال بھی ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی ضرورت مند ہوا اس کی ضرورت پوری کروں گا, کوئی غمگین ہوا اس کی غمخواری کروں گا, کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت بھی کر لوں گا. تو یہی نیت اس کے اندر مزید ترقی کا سامان بن گئی. اور جب تک مسجد میں رہوں گا دنیا سے کٹ کر ایک پاکیزہ ماحول میں مقدس خطے کے اندر رہوں گا. غرض یہ ایک مثال ہے کہ انسان جتنی نیتیں بڑھاتا چلا جائے گا تو عمل ایک ہی ہے, لیکن نیتوں کی صفائی اور ترقی کے ساتھ ساتھ اس عمل کے اندر بھی ترقی ہوتی چلی جائے گی. جب یہ آ کر اللہ کی عبادت انجام دے گا تو ایک ہی عمل کے انجام دینے سے کئی ایک اجر و ثواب حاصل کر لے گا. لباس انسان تبدیل کرتا ہے, تو جہاں اس کی فطری ضرورت ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانکنا ہے تو وہیں پر یہ نیت کر لی کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پردہ پوشی کا حکم دیا, لہٰذا اس فریضے کو انجام دوں. تو یہی لباس کا پہننا, لباس کا بدلنا, لباس کا سلوانا, کپڑے کا خریدنا, اس پر قیمت کا خرچ کرنا, یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم خذوا زینتکم عند المسجد, ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو, مطلب یہ کہ طہارت اختیار کرو, پاک و صاف ہو جاؤ, صاف ستھرے ہو جاؤ, اپنا ظاہری اور باطنی انداز درست کر لو, تو چلو عبادت بھی اچھے انداز سے اچھے لباس میں انجام دوں گا. اور ایسا لباس پہنو کہ اللہ تعالیٰ, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے, خوبصورت لباس کو اختیار کرو. تو غرض یہ کہ بدن میرا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اس بدن کی حفاظت میری ذمہ داری بنتی ہے, اس کو گرمی سے بچانا, سردی سے بچانا, اس لباس کو میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں اس کا یہ حق ادا کروں. تو ایک ہی عمل کے اندر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بسا اوقات انسان ترقی کرتے کرتے اس ایک عمل کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو نیت کی درستگی بسا اوقات ایک عام سے عمل کو اور ایک عام عبادت کو کئی عبادتوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ ایک ہی نیت اچھی نیت, بہتر نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت موٹا کر دیتی ہے. بسا اوقات نیت کا کھوٹ بہت موٹے عمل کو بہت چھوٹا کر دیتا ہے. کئی ایک مثالیں ایسی ہیں کہ نیت اچھی ہو جانے سے ایک مختصر سا عمل, چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا قدر و منزلت والا ہو گیا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی اگر دیکھی جائے دنیا میں, جو اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت اس کو عطا فرمائی ہے, نعمت ایمان ہے. کہ ایمان کی دولت ظاہر ہے کہ صرف انسانوں کو ملی, اور انسانوں کے اندر جس خوش نصیب کو ملی یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے, صاحب ایمان ہے اللہ کو ماننے والا. تو دنیا میں لحاظ سے سب سے بڑی نعمت ایمان. اس ایمان کا جو نتیجہ ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی. تو جس بندے کو آخرت کی کامیابی مل جائے یہی انسان کی سب سے بڑی نجات ہے, یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آخرت میں وہ دوزخ کی آگ سے بچا رہے, دوزخ کا سامنا نہ کرنا پڑے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا رہے, غیظ و غضب کی نظر اس پر نہ پڑے, ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو, سرزنش نہ ہو, باس پرس نہ ہو, اور جنت کا فیصلہ ہو جائے, تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون, تم کو کامل مکمل, وفا یوفی توفیہ, اس کا معنی آتا ہے پورا پورا بدلہ دینا. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہارے اجر و ثواب, تمہارے بدلے پورے پورے تم کو دیے جائیں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جو کوئی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت پہ داخل کر دیا گیا, اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کو کچھ بھی نہیں. تو آخرت کی نجات دوزخ سے بچ جانا, اللہ کے غیظ و غضب سے بچے رہنا, ڈانٹ ڈپٹ سے, سرزنش سے, باز پس سے بچے رہنا, حساب کتاب کی سختیوں سے بچ جانا, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. بسا اوقات یہ اتنی بڑی کامیابی ایک نیت کی درستگی کی وجہ سے ایک معمولی سے عمل کی بدولت اللہ پاک بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. اخلاص ہوتا ہے, نیت کی درستگی ہوتی ہے, وہی ایک چھوٹا سا عمل اتنی بڑی کامیابی کا سامان بن جاتا ہے کہ آخرت کی نجات انسان کو مل جاتی ہے. مشہور اور معروف واقعہ, جو ایک عورت ذات فاحشہ تھی, ایک کتے کو, پیاسے کتے کو پانی پلایا اس نیت سے کہ مخلوق ہے, پیاسی ہے, ترس رہی ہے, بے بس ہے, اور اس کی مدد کی فریاد سن لی, پانی پلا دیا. نیک نیتی سے پانی پلانے کی بدولت اللہ پاک نے نجات سے دی, کامیابی اس کا مقدر بنا دی. ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی, لیکن ایک عمل جس اخلاص کے ساتھ انجام دیا, جس نیک نیتی کے ساتھ انجام دیا, وہی زندگی کا ایک عمل آخرت کی نجات کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو گیا. مشہور محدث کا قصہ بارہا آپ نے سنا کہ جو لکھائی پڑھائی کے دوران اپنی تعلیم اور تصنیف کے دوران قلم سیاہی میں ڈبو چکے تھے, اٹھا کر کاغذ کی طرف لا رہے تھے, مکھی آ کر بیٹھی, سیاہی چوسنے لگی, صرف اس نیت سے کہ اللہ کے مخلوق ہے, پیاسی ہے, اپنی پیاس بجھا لے. لمحوں کے لیے قلم روکا تھا, چند لمحوں کے لیے اپنے کام کو موقوف کیا, لیکن نیت اچھی تھی کہ اللہ کے مخلوق ہے, پیاسی ہے, اپنی پیاس بجھا لے. یہی چند لمحوں کا عمل جو ایسی نیک نیتی پر مبنی تھا, آخرت کی نجات کے لیے کارآمد ثابت ہو گیا. کہ اللہ پاک نے جب پیشی ہوئی پوچھا کیا لائے, کہا کہ یا اللہ ساری زندگی قال اللہ قال رسول لایا ہوں, زندگی پر تعلیف اور تصنیف کرتا رہا, اس قدر تعلیف اور تصنیف تھی کہ قلم کے برادہ اتنی وافر مقدار میں جمع ہو گیا. میں وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے اس برادے سے میرے جب جنازے کو غسل دیا جائے تو میرے غسل کے پانی کو اس برادے کی آنکھ پر اس کو گرم کیا جائے. اللہ پاک نے فرمایا ساری زندگی کی محنت ایک طرف, لیکن اس مکھی کی پیاس بجھانے والا عمل ایک طرف. تو نیت کی درستگی بسا اوقات ایک چھوٹے سے عمل کو اتنا بھاری بھرکم بنا دیتی ہے, اللہ کی ایسا مقبول بنا دیتی ہے, آخرت کی نجات انسان کو مل جاتی ہے. امام ربانی مجدد الفتانی رحمہ اللہ تالیف اور تصنیف میں مشغول تھے. قرآن و حدیث لکھتے لکھتے انسان بشر ہے, تقاضا ہوا استنجے کا, آپ چلے گئے بیت الخلاء میں بیٹھ چکے تھے, تقاضا شدید تھا, تفاق سے نظر پڑی کہ انگوٹھے پر سیاہی کے چند قطرے لگے ہوئے تھے. فوراً اپنے تقاضے کو روکا, سوچا کہ یہی وہ سیاہی ہے, اس کے ذریعے سے میں قرآن و حدیث کی خدمت انجام دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ طلبہ اور علماء کے ہاتھوں میں اور ان کی جیب میں اور عام طالب علموں کی جیب میں اور ان کے بیگ میں سیاہی کا ہونا ہی ان کی شناخت ہے, اور یہ ان کا زیور ہے, ان کا حسن اور آراستگی ہے کہ کبھی کبھی قلم سے سیاہی ٹپک کر جیب میں لگ جاتی ہے, ہاتھوں میں لگ جاتی ہے, انگلیوں میں لگ جاتی ہے, تو یہ ان کی زینت. تو اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفتانی کے ہاتھ پر انگوٹھے پہ تھوڑی سی سیاہی لگی رہ گئی تھی. اتفاق سے بیت الخلاء میں پہنچ چکے تو نظر پڑی اور یہ سوچا کہ یہی وہ سیاہی ہے جسے میں قرآن و حدیث لکھتا ہوں, یہ ہاتھ پر آ گئی, اگر میں اسے استنجا کروں گا تو یہ پانی کے ساتھ دھل کر استنجے کے ناپاک پانی کے ساتھ مل جائے گی, تو یہ بے ادبی ہے. اس تصور کے آتے ہی فوراً اپنے تقاضے کو برداشت کیا, اٹھ کھڑے ہوئے, باہر آئے اور پانچ صاف جگہ پر پہنچ کر صاف ستھرے پانی سے اس کو دھو کر صاف کیا اور واپس اپنے تقاضے کے لیے چلنے لگے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے مجدد, آج تو نے ہمارے قرآن اور حدیث کا اتنا احترام کیا کہ اس کے اندر استعمال ہونے والی سیاہی کی خاطر اپنے تقاضے کو برداشت کر کے اٹھ کھڑا ہوا, ہم تیرے اس عمل کی بدولت ہی, اس ادب کی بدولت ہی تیری بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں. عمل اتنا مختصر تھا لیکن نیت صاف اور بہتر نیت کہ قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہونے والی وہ سیاہی قلم یہ وہ چیز ہے
سب سے پہلی جو مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی اس کے اندر ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اکتب لکھ. اس نے کہا کہ میں اکتب تو کیا لکھو؟ فرمایا کہ جو ہونے والا ہے جو ہوگا سب کچھ لکھ ڈال. اس قلم نے اللہ کے حکم سے تقدیر لکھ ڈالی. لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے علم کے اندر جو جو چیزیں کائنات میں ہونے والی تھی اس قلم کے ذریعے لکھوا دیا. یہی وجہ ہے کہ قلم اتنا مقدس ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے آج ہمارے سامنے قرآن و حدیث کو زندہ اور تابند رکھا ہوا ہے. اگر یہ تحریر نہ ہوتی، کتابت نہ ہوتی، قلم اور کاغذ اور دوات نہ ہوتے، آج ہمارے سامنے قرآن و حدیث نہ ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر قلم جیسی عظیم چیز کی قسم اٹھائی. نون والقلم وما یسطرون، قلم اور قلم کی لکھائی کی قسم. تو غرض یہ کہ بسا اوقات نیک نیتی سے کیا جانے والا ایک معمولی سا عمل آخرت کے بڑے کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر میں تھے، آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ تھا. دوران سفر نماز کا وقت آیا، وضو کے لیے آپ نے ایک نہر پر وضو فرمانے لگے، شاگرد بھی بیٹھ گئے. اتنے میں دھیان آیا کہ نہر سے جہاں سے پانی آ رہا تھا شاگرد اس طرف بیٹھ گیا، حضرت اس طرف تھے. سوچا کہ میرا پانی، استعمال شدہ پانی حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے سے گزرے گا تو بیعت بھی ہو جائے گی کہ استاد کے سامنے شاگرد کے استعمال شدہ پانی گزرے. تو اس تصور کے آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے آ کر اس جانب آ گیا جہاں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استعمال شدہ پانی گزر رہا تھا. وضو کر لیا، بات گزر گئی. انتقال کے بعد اللہ پاک نے یہ راز پاس کرایا، خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھا کیا پی تھی؟ کہا کہ یہی ادب کام آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک محدث بندے کا ادب کیا، اس کے ادب کی خاطر تم اس جانب بیٹھنے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے اس جانب آ کر بیٹھے. اس ادب کی خاطر ہم نے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی. تو نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بسا اوقات اتنا کارآمد بنا دیتی ہے. جس طرح ہیرا دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہے لیکن قدر و منزل اس کی ایسی ہے کہ چھوٹا سا جسہ رکھنے والا ہیرا لاکھوں روپے مالیت رکھتا ہے. تو مومن کی وہ نیت جو ریاکاری سے خالی ہو، دکھلاوے سے خالی ہو، کسی ملاوٹ سے خالی ہو، کھوٹ سے خالی ہو، خالص ہو، تو یہ خالص نیت بھی مومن کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ہیرا بنا دیتی ہے کہ اللہ کی اس کی منزلت قدر و قیمت لاکھوں کی ہو جاتی ہے. کہ اللہ پاک بسا اوقات اسے ایک چھوٹی سی نیکی کی بدولت بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیا کرتے ہیں. اس لحاظ سے عبادات کا موسم چل رہا ہے، عشرہ ذی الحج ہے، اس میں رات دن اللہ پاک نے اتنے مبارک رکھے کہ 9 تاریخ تک میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، بالخصوص 9 تاریخ کا روزہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور پھر ان دنوں کے اندر جو یہ راتیں آتی ہیں فرمایا کہ ہر رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہاں شب قدر کی عبادت کے برابر فضیلت رکھتی ہے. اور پھر 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ببانگ دہل اعلان کرنا اور کبریائی کی صدایں بلند کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. حجاج کو حکم دیا تلبیہ پڑھنے کا کہ تم آواز بلند کر کے تلبیہ پڑھا کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرمایا کہ اونچی آواز سے ہر موڑ پر، چڑھتے اترتے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ صدایں بلند کیا کرو، بہت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کلیمان. اور عام مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے اندر 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کو اپنی کبریائی ہر نماز کے بعد سلام پھرتے ہی بلند آواز سے ان تکبیرات کا سننا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور پھر خاص کر عید کے دن عید کی نماز، یہ بندہ مومن کے لیے شکرانے کی عبادت اللہ پاک نے رکھی، اور اس کے بعد قربانی کی عبادت ایسی پیاری عبادت رکھی. فرمایا کہ تم اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو گے. آخرت کے اندر ایک روایت آتی ہے، فرمایا کہ یہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بنیں گی، کہ اس کے ذریعے سے پل صراط عبور کرنا آسان ہو جائے گا. اگرچہ درجے کے لحاظ سے روایت ضعیف لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایت بھی پیش کی جاتی. تو غرض یہ کہ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر انجام دی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انجام دی جائے. تو چھوٹا عمل جب بڑا بن جاتا ہے تو بڑے عمل میں اگر نیت خالص ہو تو وہ تو سونے پر سہاگا ہوگا. بتائیں جب فتح ہوا
لشکر اسلام کے امیر نے حکم دیا کہ تمام کے تمام مجاہدین اسلام مال غنیمت اکٹھا کریں، سمیٹیں، جمع کریں، تاکہ یکجا کرنے کے بعد حصے بنائے جائیں. تین دن دیے کہ تین دن تک تمام کے تمام مجاہدین مال غنیمت کو ایک ساتھ ڈھیر کر جمع کر دیں، اس کے بعد تقسیم کی جائے گی. تین دن گزر گئے، سارا مال ڈھیر لگ گیا، مال غنیمت کے انبار لگ گئے. چوتھے دن دیکھا تو ایک سپاہی آیا، ایک میلا سا کپڑا ہے جس کے اندر کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے. آ کر اس نے لشکر اسلام کے امیر کے سامنے وہ میلا کپڑا کھولا، اس کے اندر بادشاہ کا ایک تاج تھا. کہا کہ یہ ہمارا جو مد مقابل دشمن تھا بادشاہ، یہ راہ فرار اختیار کر کے بھاگا، میں نے اس کی گھات لگائی، یہ ایک انجان جگہ پہ جا کے چھپ گیا، وہاں میں نے موقع پا کر جا کے اس کا قلع پنا کیا اور اس کا یہ شاہی تاج یہ میرے قبضے میں آیا، اس کو میں لایا. لیکن جب میرے کانوں میں یہ اعلان پڑا کہ مال غنیمت سارا جمع کیا جائے، اس کے بعد تقسیم ہوگی، تو میں یہ بادشاہی تاج لایا جس کے اندر اس زمانے کے اس وقت کے ایک سے ایک قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. لشکر اسلام کے امیر خوشی سے مسکرا اٹھے کہ ایسا بندہ کہ جس کے اوپر اس مجاہد کے علاوہ کسی اور کا اطلاع نہ تھی، کہ مد مقابل دشمن کے بادشاہ کا تاج جو قیمتی ترین اثاثہ تھا وہ اس کے پاس تھا، لیکن وہ بھی لا کر ایک میلے سے کپڑے میں لپیٹ کے لا کے پیش کر دیا. بڑے خوش ہوئے کہ اگر یہ چھپانا چاہتا تو چھپا سکتا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ساتھی نہیں تھا کہ جو اس کا رازدار ہوتا. صرف اللہ کی محبت میں، ایمانداری، دیانتداری کی وجہ سے یہ شاہی تاج لایا. تو انہوں نے پوچھا اس سپاہی سے کہ اپنا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ سوچا ہوگا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا، چرچا کریں گے کہ ایسے بھی اللہ والے مجاہد موجود ہیں کہ بادشاہ کا تاج جو اس وقت کا قیمتی اثاثہ تھا وہ بھی لا کے اس نے پیش کر دیا مال غنیمت میں. تو جب یہ سوال اس نے سنا کہ تمہارا نام کیا ہے، پیٹ پھیر کے جانے لگا، دو چار قدم چلا اور کہنے لگا کہ جس اللہ کو راضی کرنے کی خاطر میں نے بادشاہ کا تاج لا کے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. نیت خالص تھی، چرچا اور دکھلاوا مقصود نہیں تھا. بادشاہ کا تاج ہے، خاموشی سے چھپانا چاہتے چھپا سکتے تھے، لا کر پیش بھی کیا. اگر اپنا چرچا کرانا چاہتے نام بتا دیتے، اپنے باپ کا نام بتا دیتے. لیکن فرمایا کہ جو عمل میں نے کیا، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاج لا کر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، آپ کا اعلان سن کر، آپ کی پکار سن کر، وہ اللہ میرا نام بھی جانتے، میرے باپ کا نام بھی جانتے، مجھے آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا اخلاص عطا فرمائے کہ ہر کام میں، ہر عبادت کو انجام دیتے وقت اللہ سامنے ہو کہ یا اللہ آپ کی رضا کی خاطر اپنی حیثیت کے مطابق یہ عبادت پیش کر رہا ہوں، یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، قبول فرما لیں. اگر ایک عبادت بھی اللہ تعالی کے یہاں قبول ہو گئی، بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی عبادت عطا فرمائے، مخلصانہ انداز میں بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے، اور اپنی عبادات کو ضائع کرنے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں نیکی کرنے والا بنائے اور نیکی کی حفاظت کرنے والا بندہ بنا کے رکھے. ظاہر ہے کہ زندگی محدود ہے، زندگی میں محدود اعمال یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی پونجی ہے. اس پونجی کو بھی اگر انسان اپنی کھوٹی نیتوں کے ذریعے ضائع کرتے تو پھر آخرت میں کیا لے کر جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی عرض کا سبب باقی ان شاء اللہ آئندہ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. ہمارے مریدین میں سے ہیں حضرت اکبر صدرت والد مسجد کے پرانے مریدین میں سے ہیں، پھر ہم سے بھی بیعت کا تعلق ہے. حاجی شاہرخ کافی زیادہ بیمار ہیں، حاجی شاہد احمد صاحب ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اور یہ تنویر احمد کی والدہ بھی بیمار ہیں، اور ہم میں سے بھی جو بیمار ہیں اللہ پاک تمام کے تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. حضرت اکبر صدرت والد مسجد کے خادم خاص اور حضرت کے خلیفہ حضرت جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب، وہ بھی دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر حضرات نے بائی پاس بتایا ہے، کافی زیادہ شدید علیل ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے.
الہ العالمین تمام روحانی اور جسمانی بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. یا اللہ یہ مبارک ایام آپ نے عطا فرمائے, زندگی میں بار بار ہمیں ایسے خوشیوں کے موقع عطا فرمائیے, زندگی میں بے شمار عیدیں عطا فرمائیے, خوشیاں عطا فرمائیے. یا اللہ سچے جذبوں کے ساتھ ہم سب کو قربانی کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے, اخلاص عطا فرمائیے, نیک نیتی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو فراوانی عطا فرمائیے, مالداری عطا فرمائیے, تقوی عطا فرمائیے. یا اللہ دینداری عطا فرمائیے, ریاکاری سے بچائیے, غرور اور تکبر اور برائیوں سے بچائیے. اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے, اعمال صالحہ ہمارے لیے آسان فرمائیے, اعمال سیئہ سے ہم سب کو دوری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجیے. اے الہ العالمین تمام کے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, درجات بلند فرمائیے, جنت الفردوس میں اونچے مرتبہ پر مقام عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری زندگیاں دراز فرمائیے, ہماری عمروں میں مال و دولت میں برکت عطا فرمائیے, خوشیوں میں تمام عطا فرمائیے, امن و امان چین اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائیے, جان اور مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شر سے بچائیے. اے الہ العالمین اپنی مرضی عطا فرما دیجیے, اپنی پسند عطا فرما دیجیے, اپنی رضا عطا فرمائیے. ہر کام انجام دیتے وقت یا اللہ ہم سب کو نیک نیت عطا فرمائیے, اپنی محبت میں سرشار ہو کر نیکی انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. عند اتوار ان شاء الله عيد کے دن چل رہے ہوں گے تو اگلی اتوار درس کی چھٹی رہے گی ان شاء الله, اس کے بعد پھر اصلاحی سلسلے ہوں گے.